الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، ذو الحجة کا یہ عشرہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا. اللہ جل جلالہ کی بھی عطاؤں کی اور ان کی بخشش کی عجیب شانیں ہیں، عجیب رنگ ہیں. بندوں پر اپنی بخشش کرنے کے لیے، ان کو اپنے رحمتوں سے نوازنے کے لیے، اپنی برکتیں ان پر اتارنے کے لیے اللہ جل جلالہ مختلف عنوانات اختیار فرماتے رہتے ہیں سال کے مختلف حصوں کی بخشش کی عجیب شانیں ہیں، عجیب رنگ ہیں. بندوں پر اپنی بخشش کرنے کے لیے، ان کو اپنے رحمتوں سے نوازنے کے لیے، اپنی برکتیں ان پر اتارنے کے لیے اللہ جل جلالہ مختلف عنوانات اختیار فرماتے رہتے ہیں سال کے مختلف حصوں، اور ہر ایک عنوان کا اور ہر ایک رحمت کا اور برکت کا رنگ الگ ہے، جدا ہے. یہ سلسلہ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ شعبان سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اللہ جل جلالہ کی خصوصی رحمتوں کے نزول کا، شعبان سے شروع ہوا. اس میں مختلف ایام آ رہے ہیں جن میں جن کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. شعبان کے ایام آئے ہیں، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے ہیں. اسی میں 15ویں شعبان کی رات آتی ہے اور اس کے اندر خصوصی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ مقدمہ ہے رمضان المبارک کا. رمضان آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا موسم بہار رمضان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک عظیم سلسلہ لے کر آتا ہے. دن کے وقت میں روزے ہیں، رات کے وقت میں تراویح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، اس کی طرف اس کی عبادت ہے، اس کی تسبیح و تقدیس ہے. رمضان کا مہینہ پورا ہوا تو شوال سے اشہر حج شروع ہو گئے، حج کے مہینے، اور شوال کے اندر بھی مختلف اعمال ہیں. چھ روزے رکھ لو شوال کے تو سارے سال کے روزوں کے حکم میں قرار دیے گئے. ذوالقعدہ آ گیا، وہ بھی اشہر حج میں داخل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عمرے ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوئے. اور پھر آ گیا ذوالحجہ. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جس کو انتخاب فرمایا ہے اپنی کچھ ایسی عبادتوں کے لیے جو اور دنوں میں انجام نہیں دی جا سکتی، وہ انہی دنوں میں. اور اس میں سب سے پہلے تو وہ عبادتیں تو خیر اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ عشرہ ذوالحجہ جس کی جو اب گزر رہا ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے والفجر والیالی العشر، دس راتوں کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالی نے، تو اس سے مراد اکثر مفسرین نے یہی دس راتیں لی ہیں، یکم ذوالحجہ سے لے کر اور دس ذوالحجہ تک کی رات، یہ عشرہ. اور حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی اور دن میں اپنی عبادت اتنی محبوب نہیں جتنی اس ذوالحجہ کے دس دنوں میں. اور اس کی وجہ سے اعمال عبادت کی فضیلت بھی بڑی ہوئی ہے. فرمایا کہ ان دنوں میں ایک روزہ رکھ لو تو ایک سال کے روزے کے برابر، ایک رات اللہ تعالی کی عبادت میں کھڑے ہو جاؤ تو ایک سال شب قدر کی میں کھڑے ہونے کے برابر. اور صرف اسی پر خاص نہیں، جو عمل بھی توفیق ہو جائے، ذکر ہو، تسبیح ہو، اللہ تبارک و تعالی کی کہ ذکر کی کوئی بھی صورت ہو، درود شریف ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دعائیں ہوں، چاہے وہ اپنی ذات کے لیے ہوں یا کسی اور کے لیے ہوں، اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے ہوں، دینی مقاصد کے لیے ہوں، کسی بھی قسم کی ہوں، ان میں سے ہر ایک عمل کا ثواب بڑھا ہوا ہے ان دنوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما رہے ہیں. اور خاص طور پر عرفے کا دن، عرفے کا دن جس دن کے حج انجام پاتا ہے، یہ تو ہماری دوری کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ حج وہاں عرفات آج جا رہے ہیں، حجاج آج پہنچے ہوئے ہیں وہاں عرفات میں، اور صبح سے دھیان لگا ہوا ہے کہ آج ماشاءاللہ سارے حجاج اکٹھے ہوں گے اس میدان کے اندر، عرفات کے میدان میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و نیاز جاری ہوگا، دعائیں ہو رہی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوں گی اس میدان عرفات کے اوپر. عجیب سما ہوتا ہے، عجیب حالات ہوتے ہیں، عجیب حالت ہوتی ہے اس میں. آج وہ منظر وہاں پر اللہ کے خوش نصیب بندے وہاں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اور زور کے بعد سے اب پانچ بجنے والے ہیں، وہاں تین بج رہے ہیں، تین کے قریب کا وقت ہوگا، تو بس یہ وقوف کا یعنی شباب کا وقت ہے، جو اس وقت لوگ وقوف میں مشغول ہوں گے، دعائیں مانگ رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، جب وہاں بارشیں برسائیں اپنی رحمت کی، تو کچھ چھیٹا ہمیں بھی عطا فرمائے. یہاں پر بھی عطا فرما دے. غرض عرفات کا دن اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان سارے سال اتنا ذلیل کسی دن نہیں ہوتا جتنا کہ عرفات کے دن ہوتا ہے, کیونکہ اس کی تو عین منشا یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اللہ کے بندے گمراہ ہوں, اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے ان کا توجہ ہٹے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخ ان کا پلٹے. لیکن جب 25-30 لاکھ انسان سارے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, اپنے وطن کو چھوڑ کر, مشقتیں اٹھا کر, ایک لباس میں ملبوس ہو کر, ایک ہی لباس میں ایک ہی پکار, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, یہ ان اس پکار کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں, تو اس سے زیادہ ذلیل شیطان کسی اور دن نہیں ہوتا. تو وہاں پہ یہ حکم انجام پا رہا ہے وہ حج کا. ہمارے لحاظ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ بھائی جہاں جس جگہ ہو وہاں کے افق کا اعتبار کرو, ہمارے اعتبار سے عرفہ کل ہونے والا ہے, عرفات کا دن, عرفے کا دن. تو اس میں اگرچہ ہم عرفات میدان عرفات میں تو حاضری نہیں دے سکتے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کا دن اگر روزہ رکھا جائے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف فرما دے, 2 سال. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک اور عنوان ہے جو عرفے کے دن حاصل ہو رہا ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایام کچھ نرالی شان رکھتے ہیں, ان کا رنگ کچھ اور ہے, ان کا مزہ کچھ اور ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جو عنوان ہے وہ اس طرح ہے کہ ایسی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام میں فرض کی ہیں یا واجب فرمائی ہیں جو سارے سال ادا نہیں ہو سکتی. اب حج کو دیکھ لیجئے, حج جو ہے وہ ان خاص ایام کے اندر ہی ہوگا. میدان عرفات میں جو فضیلت ہے جمع ہونے کی وہ آج ہی کے دن ہے, اور اس کے لیے 25 لاکھ آدمی یا 30 لاکھ آدمی, 35 لاکھ آدمی وہ ادھر سے ادھر منتقل ہو رہے ہیں, ادھر سے ادھر ان کا منتقلی کا سلسلہ جاری ہے, اسے مشقتیں اٹھا رہے ہیں, محنتیں جھیل رہے ہیں, لیکن کر رہے ہیں. یہی کام اگر 2 دن بعد جا کے کرنا چاہو, 3 دن بعد جا کے کرنا چاہو, تو 3 دن بھی بیٹھے رہو وہاں میں عرب آدمی, اور جتنے چاہو دعائیں کرتے رہو 3 دن تک بیٹھ کے, وہ حج کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی, حج نہیں بنے گا. اسی دن ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اس سے باہر نہیں ہو سکتا. اور حج کی اور جو عبادتیں ہیں وہ بھی انہی دنوں میں انجام پائیں گی, ان سے ہٹ کر نہیں انجام پا سکتی. سارا سال جمعرات خالی پڑے رہتے ہیں بنا کے اندر, وہاں اگر اور دنوں میں جا کے کوئی رمی کرنا چاہے کہ میں اس پتھروں پر, اس جمعرات پر پتھر ماروں, کنکری ماروں, لوگ تو کہتے ہیں کہ شیطان کو کنکری مارنا, تو اگر اور دنوں میں جا کے کوئی مارنا چاہے تو کچھ بھی ایک جمڑی قیمت نہیں, ذرہ برابر بھی ثواب نہیں, بلکہ اگر کوئی ثواب سمجھے گا تو گناہ ہوگا, اگر کوئی ثواب سمجھ لے گا, سنت سمجھ لے گا اور دنوں میں جا کر مارنے کو, تو اس پر گناہ ہوگا, کیونکہ وہ بدعت ہوگی, اور کل بدعت ضلالہ, وہ کل ضلالت فی النار, اللہ بتائے. اللہ نے بس ایک دن مقرر کر, یہ درحقیقت قدم قدم پر یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو یہ بات ذہن میں رکھو کہ کسی بھی عمل میں, کسی بھی جگہ میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا, جو کچھ تقدس آتا ہے، جو کچھ حرمت آتی ہے، وہ ہمارے حکم کی وجہ سے ہے. ہم نے کہہ دیا کہ مقدس ہے تو ہے، ہم نے کہہ دیا کہ اس وقت میں یہ عبادت باعث فضیلت ہوگی تو ہوگی، ہم نے کہہ دیا، ہم نے نہیں کہا ان دنوں میں نہیں ہوگی تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں. تو اصل چیز جو ہے وہ ہمارے حکم کا اتباع ہے، یہی سارے دین کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دلوں میں بٹھا دے اپنی رحمت سے، اور اس کے اوپر عمل بھی کروا دے کہ سارا دین عبارت ہے اتباع کی. جس وقت جس حال میں جو حکم ہے اس کے آگے سر جھکا دے انسان اور اس پر عمل کرو. یہی سبق دیا جا رہا ہے ساری ان عبادتوں میں. تو ایک تو حج و عبادت ہے جو انہی دنوں میں انجام پاتی ہے، اس سے باہر اس کی کوئی قیمت نہیں. وہی اعمال کرنا چاہو تو نہیں ہوگی، حج ادا کرو. دوسری ایک چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے انہی دنوں میں رکھی ہے وہ ہے تکبیر. یہ تکبیر تشریق جو انشاءاللہ کل سے شروع ہونے والی ہے فجر کے وقت، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ تعالی نے ان ایام کے ساتھ اس کو خاص فرمایا. واجب ہے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور یہ 13 ذوالحجہ تک عصر تک جاری رہے گا، وہ 5 دن. جو ایام حج کے ہیں تقریباً وہ سارے کے سارے اس میں تکبیر تشریق میں گزریں گے. ہر نماز کے بعد واجب ہے. اس میں اختلاف ہے کہ عورتوں کے اوپر ہے کہ نہیں ہے، لیکن احتیاط یہی ہے عورتوں بھی کریں لیکن آہستہ آواز سے، بلند آواز سے نہ کریں. ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق، اور کچھ دنوں میں نہیں. آج اگر آج کرنا چاہو مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں تو نہیں، واجب نہیں. سنت سمجھ کے کرو گے بدعت ہو جائے. آج اگر 13 تاریخ کے عصر کے بعد بند، اس کے بعد اگر کرنا چاہو گے تو نہیں. وہی بات کہ جب ہم کہیں جس وقت جو کام کرنے کو کہیں بس وہ ہے عبادت، اور اپنی طرف سے کوئی، تم اپنی طرف سے کوئی راستہ نکالنا چاہو اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں. کل محدثہ بدعہ وکل بدعہ ضلالہ. تو یہ 5 دن ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ ترقی کا یہ اللہ جل جلالہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کے ایام ہیں. اللہ تعالی نے ان کو اس کام کے لیے ایک خصوصیت بخشی ہے کہ اس میں بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کریں، کبریائی کا کلمہ پڑھیں، اس کی تکبیر کہیں. ایک روایت ایسی غیر مستند تھی، بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جبریل علیہ السلام نے کہا تھا جب مینڈا لے کر آئے تھے اسماعیل علیہ السلام کے لیے. تو جب مینڈا لائے تو دور سے یہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ جلدی سے ابھی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کرو، میں لے آیا ہوں. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی جبریل علیہ السلام کی تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پھر جب بیٹا ذبح ہو گیا اسماعیل علیہ السلام بچ گئے تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد. یہ بات روایت ایسی ہے، یعنی کوئی مستند روایت نہیں ہے، لیکن ہوا ہو تو کچھ بعید بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر دیا، اس زمانے کے اندر جتنی عبادتیں ہیں اگر دیکھو تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے گرد گھومتی، ساری حج کی ساری عبادت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف، بیت اللہ کا طواف ہے اور سعی ہے اور صفا مروہ کے درمیان سعی ہے اور جمرات کی رمی ہے، سب تقریباً سارے اعمال ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے گرد گھوم رہے ہیں. تو کچھ بعید بھی نہیں کہ شاید ایسا ہوا جیسا اس روایت میں بیان ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دوام بخش دیا کہ ہر نماز فرض کے بعد واجب قرار دے دیا ان کلمات، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد. کہتے ہیں یہ کبریائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بیان کرنے کے، اعلان کرنے کے دن ہیں. یہ تو ہے واجب تکبیر تشریف، لیکن بزرگوں کے عمل سے، صحابہ کرام کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ اس تکبیر تشریف کے بھی ان دنوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے. صرف تکبیر تشریف نماز کے بعد ہی نہیں ہے، وہ تو واجب ہے، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اس تکبیر کا ورد رکھنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. صحابہ کرام کا یہ معمول ایام منا میں صحیح حدیث میں ثابت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نکلتے گھر سے، اپنے قیام گاہ سے بازار کی طرف جاتے، اور بازار کی طرف جا کر لوگوں کے سامنے بلند آواز سے کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو لوگ بھی اس کو سن کر ان کا جواب دیتے اور وہ بھی تکبیر دیتے، یہاں تک کہ منا گونجنے لگتا تھا تکبیر منا کے ذریعے. تو صحابہ کرام کے عمل سے یوں لگتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہ علاوہ تکبیر تشریف کے بھی اس تکبیر کو اپنے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے. اللہ کی کبریائی کا بیان، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی حالانکہ حاجیوں کے لیے سب سے افضل ذکر بتلایا گیا کہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن ساتھ ہی یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ لبیک کی کثرت کریں یا تکبیر کی کثرت کریں، دونوں جائیں. اور صحابہ کرام کے یہاں دونوں طریقے ملتے ہیں، لبیک کی کثرت بھی اور تکبیر کی کثرت. تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کو کچھ خصوصیت عطا فرمائی ہے اپنی تکبیر کے اعلان کی، لہذا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کثرت سے تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے ان دنوں میں، علاوہ تکبیر تشریف کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور جب اللہ جل جلالہ کی بڑائی، اس کی کبریائی انسان کے دل میں اترتی ہے، یعنی یہ بار بار جو کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، بار بار جو کہہ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، یہ جو بار بار کہہ رہا ہے تو اس تکبیر کے، یہ تکبیر جب دل میں اتر جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اتار دے اپنی بڑائی کبریائی اپنے دلوں میں اتار دے، جب اللہ کی بڑائی دل میں اتر جائے تو دو چیزیں لازماً حاصل ہوتی ہیں اس تکبیر کے نتیجے میں. ایک یہ کہ جب اللہ جل جلالہ کی بڑائی دل میں بیٹھی اور دل میں اتری، تو جو بڑا ہوتا ہے، جس کو بڑا مان لے کوئی، پھر اس کا لازمی تقاضا یہ ہے، منطقی تقاضا یہ ہے کہ اس کے آگے سر جھکائے، اطاعت کا سر تسلیم خم کرے. تو جب اللہ کی کبریائی دل میں بیٹھی، اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا احساس دل میں جاگزین ہوا تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ کی اطاعت کا جذبہ بیدار ہو، قوت پکڑے، طاقتور ہو اور انسان کے اعمال پر اثر انداز ہو۔ اللہ اکبر، یہ جب دل میں بیٹھ گیا کہ اللہ ہی بڑا ہے تو جو سب سے بڑا ہے اسی کی اطاعت چاہیے، اسی کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ یہ اطاعت کا جذبہ دل میں، اس سے طاقتور بنتا ہے، اس سے قوت حاصل کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی دل میں بیٹھ جائے تو پھر آدمی کو اس کے مقابلے میں کسی کی بڑائی، کسی کی کبریائی کا احساس نہیں ہوتا، کسی کا روب انسان کے اوپر طاری نہیں ہوتا سوائے اللہ جل جلالہ کے خوف، اللہ جل جلالہ کے روب۔ جب جن بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا، اس کی کبریائی کی معرفت کا، تو پھر وہ نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ کسی سے ان کی لالچ وابستہ ہوتی ہے، وہ پھر تو پھر اللہ کی کبریائی ہی ان کے دل میں بیٹھی ہوئی۔ اللہ، ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو ایک بادشاہ کے دربار میں پہلی بار بلایا گیا، تبھی آج تک بادشاہ کے دربار میں جانے کی نوبت نہیں آئی۔ اب بادشاہوں کے دربار پہلے دیکھا نہیں، اس میں داخل ہوئے دربار میں تو ایک شان و شوکت کا یہ انداز کہ کبھی آج تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ آدمی کھڑے ہوئے ہیں، سنتری کھڑے ہوئے ہیں، ہتھیار دیے ہوئے کھڑے ہیں، صفیں باندھے ہوئے ہیں، اور دربار جو ہے بڑا عالیشان ہے، اور اس میں کیا کچھ شان و شوکت کے سامان ہیں ایک دم سے، اور بادشاہ جو ہے وہ تخت کے اوپر، ایک تخت کے اوپر کرسی لگا کے بیٹھا ہے، اور سب اس کے آگے دم بخود کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بولنے کی ضرورت نہیں کر رہا، اور ان کو بلایا گیا تھا کسی، ان کو بلایا گیا تھا کسی بادشاہ سے کوئی گفتگو کرنے کے لیے۔ تو جب میں داخل ہوا، دل پر انتہا درجہ کا بوجھ اور روب معلوم ہونے لگا کہ میں کس بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں، خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں قریب پہنچا، دل پر بوروب تاری ہونے لگا، میں نے زور سے کہا اللہ اکبر، زور سے کہا اللہ اکبر، بس یہ کہنا تھا کہ سارا روب ووب سب کافور ہو گیا۔ کہ یہ کیا چیز ہے، یہ بادشاہ، یہ اس کی شان و شوکت، یہ اس کی بڑائی کیا چیز ہے؟ بڑائی تو اسی کا حق ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی تو اسی کی ہے، اس کے سوا کسی کی نہیں۔ جب یہ بات دل میں آئی، سارا روب کا کور ہو گیا، بیٹھ گیا بھائی، اور بڑے کھل کر، بڑے اطمینان سے، بغیر کسی روب کے بات چیت کی۔ تو جب یہ اللہ جل جلالہ کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا تصور دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر کسی کی بڑائی خاطر میں نہیں آتی۔ شان آنکھوں میں نجستی سے جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، بال کہتے ہیں، تو وہ کسی کی پھر شان جستی نہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے ہندوستان میں حیدرآباد دکن کی ریاست مشہور ہے، اور وہاں کے جو نواب صاحب تھے، نظام حیدرآباد، وہ بھی بڑے مشہور ہیں اپنی مختلف خصوصیات کی وجہ سے۔ تو وہ ہر سال اپنے ہاں حیدرآباد دکن میں ایک جلسہ کیا کرتے تھے، سیرت النبی کا، سیرت النبی کا جلسہ کرتے تھے۔ اس میں سیرت کے اوپر تقریریں ہوتی تھیں اور بڑے بڑے علماء کو، منتخب علماء کو بلایا جاتا تھا بیان کرنے کے. تو ایک مرتبہ انہوں نے بہت لوگوں کو بلایا تو ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی بلایا بیان کرنے کے. اسٹیج ایسا زبردست بنایا تھا جس کا روب انسان کے دلوں پر، لوگوں کے دلوں پر بڑا تاریخ. تو ایک عالم آئے، انہوں نے بات کرنی شروع کی تو ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ نواب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب سارے بڑے شان و شوکت کا ماحول ہے اور مجمع بھی ہمتن گوش ہے. اس میں وہ جو آئے پہلے مقرر سے عالم تھے، انہوں نے خطبہ پڑھ کے دو چار لفظ کہنے چاہے، وہ لڑکھڑا گئے، زبان سے پورے نکل نہیں پائے الفاظ، اور نکلے بھی تو کچھ الٹ سلٹ نکل گئے، کہنا کچھ چاہ رہے تھے نکل گئے. تو نظام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے زور سے کہا بیٹھ جائیں، مانا بیٹھ جائیں. اب جو ان کو ڈانٹ کے بٹھا دیا تو دوسرے جو آنے والا تھا اس کی اور پسینے چوٹ گئے کہ یہ تو ایک آدمی کو اس نے، اب یہ بھی ہو رہا ہے معاملہ کہ ابھی جو بول رہا ہے اس کو بٹھا بھی دیا جاتا ہے. وہ کچھ بولنا شروع کیا، دو چار جملے بولے اور ان سے بھی نہ بولا گیا، نظام میں ان کو بھی کہا بیٹھ جائے. غرض دو تین مقرروں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ روک ڈاپ کی محفل اور اس کے اندر نظام صاحب ان کو بار بار مختلف لوگوں کو بٹھا رہے. جب تین آدمی بیٹھ چکے اس طرح تو اس کے بعد اعلان ہوا حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہا گیا کہ آپ بیان پڑھو. تو جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے بیان یہاں سے شروع فرمایا کہ بھائیو، آپ نے ابھی حیدرآباد کی ریاست کے نواب صاحب نظام صاحب کے روب اور دبدبے کا یہ عالم دیکھا کہ جس میں اچھے اچھے بولنے والوں کو بھی لغزش آ گئی اور وہ بول نہ پائے اس روب اور دبدبے کے عالم میں، حالانکہ جب ان کی روب اور دبدبے کا یہ عالم ہے تو اس ذات کے روب اور دبدبے کا کیا عالم ہوگا کہ اگر اس کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جوتے کا چشمہ بھی اس نواب کو مل جائے تو یہ اپنی آنکھوں سے لگانا اس کو بھائی کے عادت. یہاں سے انہوں نے اپنی بات کا آغاز فرمایا، انہوں نے کہا نظام نے کہا بے شک مولانا، بے شک غلاموں کے غلاموں کا چشمہ اگر جوتا بھی مل جائے تو میں اس کو اپنے آنکھوں سے لگانا پسند کروں. تو اب ایسے روب اور داب کے ماحول میں کیا چیز تھی جس نے ماحول کو تبدیل کیا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور وہ عظمت حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا ایک پرتا جو حاصل ہوا. تو جب یہ کبریائی اللہ کے دل میں بیٹھ جائے، اللہ ہی بڑا ہے، سب سے بڑا، کوئی بڑا نہیں اس کے آگے، کوئی بڑا نہیں، تو یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے روب کو، بڑے سے بڑے انسانوں کے روب کو دور کر دیتا. اسی لیے فرمایا کہ جب کسی ایسی جگہ پر جاؤ جہاں اندیشہ ہو کہ ہم روب کھا جائیں گے تو اللہ کی تکبیر کرتے ہوئے جاؤ، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جاؤ تو انشاءاللہ روب سے محفوظ رہو. تو ایک تو یہ بات، اسی کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے جب اللہ اکبر کی، اللہ کی کبریائی دل میں بیٹھی تو انشاءاللہ تکبر پاس نہیں پھٹکے گا، کبر نہیں آئے، اپنا کبر نہیں. جب اللہ کو، اللہ کی کبریائی کا احساس دل میں آئے تو اللہ کی اپنی کبریائی کا کیا ہے، اپنی بڑائی کا کیا ہے، میں تو کچھ اس ذرہ بے مقدار ہوں اللہ کے سامنے. اللہ سے جو کچھ ہے اسی کے قدرت میں ہے, جو کچھ ہے اسی کی طاقت ہے, اسی کی قدرت ہے, میں کیا. اس لیے کبر کے علاج کے لیے بھی تکبیر بڑی مفید. تو تکبیر اللہ جل جلالہ کی بڑائی کا بیان, اس کی کبریائی کا بیان, ایک طرف جذبہ اطاعت پیدا کر رہا ہے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا احساس دل میں جاگودین ہونے سے تکبر کی جڑ کاٹ رہا ہے اور غیر اللہ کے ڈر کی, غیر اللہ کے روب کی جڑ کاٹ رہا ہے. مواحد سے برپائے ریزی درش, چفولاد ہندی نہیں برسرش, امید و حراست نباشت ذکر, ہمین دنیا توحید و بس. شیخ علی فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے رابطہ جڑ جاتا ہے, اللہ کی کبریائی کا دل میں احساس پیدا ہو جاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ برپائے ریزی درش, تم اس کے پاؤں پر سونا ڈال دو, اس کے سر پر تلوار رکھ دو, اس کو سوائے اللہ کے اور اس کے اللہ سے امید ہوتی ہے, اللہ ہی کا خوف ہوتا ہے, اللہ کی اور سے علاوہ کسی کے نہ امید وہ باندھتا ہے نہ اس سے خوف رکھتا ہے. یہ ہے کبریائی کا, اللہ کی تکبیر کا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما جائے اپنی رحمت. تو یہ دوسری عبادت ہے جو ان دنوں کے ساتھ خاص ہے, اور دنوں میں اس طرح مشروع نہیں. اور تیسری بھائی جو عظیم عبادت قربانی, یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذوالحجہ ہی کے تین دنوں کے ساتھ خاص کر دی. اور دنوں میں یہ عبادت ادا نہیں ہوتی, اور امتوں کے اندر بھی آتی تھی, قربانی کو مستقل ایک عبادت قرار دیا گیا تھا, لیکن اس کے لیے اس طرح یہ ایام کہ تین دن سال میں بس ہوں اور دوسرے ایام میں نہ ہو, اس کا کہیں اور امتوں میں ثبوت نہیں ملتا. یہ تو امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے خاص کے لیے خاص کی طرف سے, کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دن قربانی کے لیے بنا دیا. وہی کام اور دنوں میں کرنا چاہو, آج کرنا چاہو, قربانی نہیں ہوگی, تین دنوں میں ہو. اور خوب سمجھ لیجئے کہ قربانی کی جو عبادت ہے وہ عراقۃ الدم ہے, خون کا بہا دینا. پھر گوشت کا جو چاہو کرو, گوشت نہیں ہے مقصود. مقصود کیا ہے کہ اللہ کے نام پر جانور کے گلے پر چھری پھیر دینا, بس یہ ہو گئی قربانی, یہ عبادت ہو گئی اللہ کے نام پر, تیری عبادت ہو. تو یہ اس درجہ عبادت نے فرمایا کہ ایام نہر میں, یعنی یہ قربانی کے جو ایام ہیں 10, 11, 12 ذوالحجہ, ان کے اندر فرمایا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالی کو خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں. جتنا خون بہاؤ گے, جتنے جانوروں کو بہاؤ گے, اتنے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ان ایام کی خاص عبادت یہ بنا دی, اور نعمت یہ عطا فرما دی کہ خون بہا دو, بس تمہاری عبادت ادا ہو گئی, تمہاری عبادت ادا ہو گئی. اور اس کے بعد گوشت خود کھاؤ, عزیزوں کو کھلاؤ, فقیروں میں تقسیم کرو, غریبوں میں بانٹو, جو دل چاہے کرو. پورا بھی خود کھا لو گے, فرض کرو پورا کا پورا جانور گوشت آدمی خود ہی کھا جائے گا, تو قربانی کی عبادت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. قربانی ہو گئی, گلے میں چھری پھیر دی, بس ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت رکھی ہے کہ پہلے جو قربانیاں ہوتی تھیں ان کو آسمان سے آ کر آگ کھایا کرتی تھی تب جا کے وہ قبول ہوتی تھی, لیکن حضور اقدس نبی کریم ضرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ رکھی گئی کہ آپ کی امت میں قربانی کا گوشت حلال کرتے, ہمارے حضرت والا حضرت حکیم المقر صلی اللہ تعالیٰ سرو فرماتے ہیں کہ ہماری جو قربانی ہے نا یہ مسلمانوں کی یعنی امت محمد علیہ صاحب السلام کی, یہ عجیب قربانی کہ مزے بھی خود اڑا رہے ہیں کھانے کے گوشت کے اور قربانی بھی ہو رہی. پھر قربانی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جان کی کوئی قربانی دے, کوئی مال کی دے, کوئی خواہشات کی دے. یہ تو بڑے ذوق شوق سے گوشت کھانے کا کیا ایام ہے اور ان کے اندر گوشت کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ جانور لا کر کاٹ کر وہ کرتے ہیں, ہے قربانی. تو حضرت فرماتے ہیں, حضرت حکیم المقصد صلی اللہ تعالیٰ سے وہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کچھ پہلے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے. تو بادشاہوں کے ہاں یہ قاعدہ تھا کہ کوئی آدمی بادشاہ کے پاس ہدیہ لے جاتا تھا, تحفہ, اپنے اپنے ظرف کے مطابق. کسی بادشاہ کے پاس ہدیہ لے گیا, تحفہ لے گیا, تو بادشاہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا تھا, بس ہاتھ رکھا تو اسی کو لوٹا دیا. ہاتھ رکھنے کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ ہم نے تمہارا ہدیہ قبول کر لیا, ہم نے تمہارا ہدیہ قبول کر لیا اور اب بس تمہیں لے جاؤ, ہاتھ رکھ کے اسی کو دے دیا. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضرت کی بولے صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کہ جو قربانی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی قسم کی عبادت ہے کہ جب چھری پھیر دی, چھری پھیر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر کی کہ قربانی ہے اللہ آپ کے لیے قربانی ہے, اللہ میں نے اس کو گویا قبول فرما کر واپس کر دیا کہ جاؤ کھاؤ, تم ہی کھاؤ, تمہارا ہدیہ قبول. اتنا قبول کہ جتنے جانور کے جسم پر بال تھے اس کے حساب سے تمہارے گناہ معاف, اتنا قبول. اس ذرا سی بات, یہ علامتی کیا ہے کہ اتنا ہمارے کہنے پر تم نے گلے پر چھری پھیر دی, بس اب تمہارے گناہ معاف اور تمہارے قربانی قبول, جاؤ تم ہی کھاتے کھا لو. یہ ہماری طرف سے ضیافت, ایسی ضیافت ہے جو روزہ رکھنا حرام ہے, اب روزہ نہیں رکھ سکتے اس واسطے کہ ہم نے ضیافت کر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کر لیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا اتنی بڑی فضیلت اس بات کہ گلے پر چھری پھیر دی اور اس کے نتیجے میں خون بہ گیا جانور کا, اور اس پر اتنی بڑی فضیلت, اتنا بڑا ثواب جانور کے جسم پر اگنے والے بالوں کے حساب سے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی ذرا موٹی تازی بنایا کرو گائے کو, یہ بھی گائے ہو یا جانور ہو اس کو ذرا پالو, اس کو خوب اچھی طرح تیار کرو, تیار کر کے پھر جتنا زیادہ تیار کر کے قربان کرو گے اتنا ہی اجر و ثواب ہوگا. ہمارے حضرت والا حضرت خانور تلاری نے بوائز میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الہند بڑا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے استاد بھی تھے, فرمایا کہ چونکہ فضیلت آئی ہے قربانی کے جانور کو فربہ کرنے کی, تو حضرت نے ایک گائے سال بھر سے تقریباً پال رہے تھے, اس وجہ سے پال رہے تھے تاکہ قربانی کے ایام میں خوب فربے ہو کر یہ اس کو قربانی کی جائے, اتنی پال رہے تھے. تو حضرت نے اس زمانے کے لحاظ سے فرمایا وائز میں, میں تو حیران رہ گیا, پروانے لگے اتنی وہ تازی موٹی تازی ہو گئی اور گائے اتنی فربے ہو گئی, اتنی تیار ہو گئی کہ یہاں تک کہ کچھ قصائیوں نے اس کے حضرت سے اس کو خریدنے کے لیے 20 روپے کی پیشکش کر دی. 20 روپے یعنی 20 روپے اس کے اس لحاظ اس زمانے کے لحاظ سے 20 روپے جو ہے وہ اتنی بڑی قیمت کے, حضرت نے فرمایا کہ اتنی بڑی قیمت انہوں نے پیش کر دی، مگر حضرت شیخ عبد اللہ نے اس کو لینا گوارا نہیں کیا، دینا گوارا نہیں کیا، اور پھر اس کو قربانی کے لیے پیش کیا. 30 روپئے گویا ایک معراج تھی کوئی گائے کی قیمت اس وقت. تو اس کو گائے کو پالنا، اس کو فربہ کرنا، یہ بھی ایک ثواب کا کام قرار دیتے. کیا راز ہے، کیوں اتنا فضیلت، اتنی فضیلت اس کی عطا فرمائی جا رہی ہے؟ تو بھائی اگر غور سے دیکھو تو سارا راز اس جملے میں ہے جو ہم اور آپ قربانی کرتے ہوئے پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. کیا راز ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یا اللہ میری نماز بھی آپ کے لیے ہے، میری قربانی بھی آپ کے لیے ہے، میرا جینا بھی آپ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی آپ کے لیے. جب اللہ کا بندہ یہ اعلان کر کے عملاً دکھا دیتا ہے، عملی مظاہرہ بھی کر دیتا ہے کہ یہ جانور میں نے پالا تھا، اتنی امنگوں سے پالا تھا اور اتنے پیسے اس کے اوپر خرچ کیے تھے، اور لیکن میں اس کو آپ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں، تو بس یہی جذبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند، یہی جذبہ ہے جس کو اتنا اجر و ثواب عطا فرمایا جا رہا ہے. اور اس جذبے کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع فرمان بنا لے، اور جب ان کا حکم آ جائے تو دل میں چاہے دل پر آرے چل رہے ہوں، خواہشات کوئی پیدا ہو رہی ہوں، کسی بھی کوئی بھی طبیعت پر تقاضا ہو، لیکن ان سارے تقاضوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم اذکار لہ اذکار لہ اللہ اذکار لہ ربو اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جھک جاؤ اللہ کا حکم کے آگے، میں جھک گیا اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے. تو ان صلاتی و نسکی و محیائے و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہے خلاصہ سارا قربانی کا، اور یہی سکھانا مقصود کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کے آگے سر جھکا دینا، یہ ہے قربانی. اس کے آگے اپنی اقولو نہ چلانا، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا، یہ ہے اس کا نام ہے اسلام، اس کا نام ہے سر جھکا دینا، اور یہی سارا سبق دیا گیا ہے اس قربانی کے اندر. تو بھائی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ ایام ہمیں عطا فرمائے ہیں، عشر ذلحجہ کے ایام، اور اس میں بھی اس کا بھی جو خلاصہ اور نچوڑ آ رہا ہے وہ آئندہ 5-6 دنوں کے اندر آ رہا ہے. اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رجوع، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے لیے ان دنوں کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس طرح کرنا چاہیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، کہ کوشش کریں ان میں زیادہ سے زیادہ وقت طاعت میں گزرے، عبادات میں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے میں گزرے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اور بالآخر اس کا انجام قربانی پر ہوگا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کرنا ہوگا کہ ان صلاتی و نسکی و محیائے و مماتی للہ رب العالمین، یا اللہ میرا سب کچھ آپ ہی کے لیے ہے، اور میں اپنے سارے وجود کو آپ کے لیے پیش کرتا. بس یہ سبق ہے سارا ان دنوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رحم يا أحرم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان المستجيرين، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمها، ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم اكف كما رزقتني مما نحب، فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما تبيت عنا مما نحب، فاجعله فراغا فيما تحب لنا فيما تحب. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا أرحم الراحمين، ابن فضلك ونفسك من رحمتك، مال تمام گناہوں کو معاف. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یہ آپ کے تقدس عطا فرمائے ہوئے ایام ہیں، یا اللہ ایسی راتیں ہیں، یا اللہ ان مقدس ایام اور مقدس راتوں میں ہمیں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس میں اپنی عبادات کی توفیق عطا فرما، طاعات کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان ایام میں جو عبادتیں آپ نے فرض واجب کی ہیں یا مسنون قرار دی ہیں، یا اللہ ان سب پر اب عمل کی توفیق عطا فرما. ان کے فوائد جو دنیا آخرت میں ہیں، یا اللہ ہمیں ان سے محروم نہ فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری عبادت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، معصیتوں سے حفاظت فرما، منکرات سے حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ عالم اسلام پر، خاص طور سے پاکستان اور افغانستان اور عراق وغیرہ پر، یا اللہ جو دشمنوں کی سازشیں یا اللہ کام کر رہی ہیں، اپنی رحمت سے ان کو ناکام بنا دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو ناکام و نامراد فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کے فتنے سے، ان کے شر سے ہماری عبادت فرما. اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم يا ارحم الراحمين، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من